الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صلوات بھی دیجئے محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کروں گا تمام اپنے مرحومین کے لیے خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے بھلے کل امت اجل یہاں سے ہم نے بات کا کل آغاز کیا تھا آج انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے خدا نے چاہا تو کہ ہر امت کے لیے موت ہے اجل ہے کوئی بھی امت ہر امت کے لیے یعنی کوئی امت ایسی نہیں جس کے لیے اجل نہ ہو جیسے ہر کلب نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہر نفس کے لیے موت ہے کل نفس ذائقۃ الموت جس قسم کا بھی نفس ہو اس کے لیے موت ہے بالکل اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوا ولکل امت اجل ہر امت کی اجل واقع ہوگی اس کا اختتام ہوگا اس کا انا للہ ضرور ہونا ہے ختم ہوگا فاذا جاء اجلہم اور جب ان کی اجل آ جاتی ہے قریب آ جاتی ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون ایک پل کی نہ تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی تقدیم یعنی نہ ایک پل مؤخر ہوگی اس کی اجل نہ پہلے آئے گی جو وقت مقرر ہو گیا اس پہ آئے گی ہم بات کریں کہ عذاب الہی کے اسباب کیا ہیں آج تفصیل میں جائیں گے عذاب کا تعلق ہم نے کل عرض کیا تھا کہ عذاب کا تعلق مذہب سے نہیں ہے قوم کے اعمال سے ہے عذاب کا تعلق مذہب سے نہیں ہے قوموں کے تعلق سے بہت اچھے لوگوں کے ماننے والے تھے انبیاء کے ماننے والے تھے بنی اسرائیل مگر سزا تو بھگتنی پڑی عذاب تو آنا پڑا ماننے والا ہونا اور ہے اعمال کی وجہ سے اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے یا سزا دیتا ہے یا عذاب نازل کرتا ہے قرآن مجید ہی کی سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کہہ لیجئے اس کی 16ویں آیت سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء ارشاد ہوا فَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً جب ہم یہ ارادہ کر لیں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب یہ ارادہ کر لیں اس کسی قوم کو مارنا ہے اس بستی کو ہلاک کرنا ہے أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً جب ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں کسی قریے کو کسی بستی کو ہلاک کرنا ہے تو اس کا قاعدہ کہ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا بس وہاں کے جو سرمایہ دار ہیں مالدار لوگ ہیں ان کو احکام کا پابند بناتے ہیں نافذ کرتے ہیں اور وہ نہیں مانیں گے ففسقوا فیہا وہ اسے نہیں مانتے وہ فسق و فجور سے کام لیتے ہیں جب وہ ایسا کرتے ہیں ففسقوا فیہا فسق و فجور کرتے ہیں فساد برپا کرتے ہیں اسی دولت کے بلبوتے پر فحق علیہ القوم تو ہماری حجت ان پہ پوری ہو جاتی ہماری حجت ان پہ پوری ہو جاتی ہے قول ثابت ہو جاتا ہے کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں یعنی مہلت دی جاتی ہے اللہ جس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے اسے ڈھیل چھوڑ دیتا ہے اور جسے ہلاک کرنا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ بھی آج بتائیں گے آج پوری توجہ آپ کی رہے انشاءاللہ یہ بچے اور جوان خالی ہاتھ یہاں سے آج بالکل بھی نہیں جائیں گے کل مقدمہ ہم نے بنا لیا جیسا تھا آج ہم بڑے تفصیل سے کوشش کریں گے اور آسان انداز میں مطالب کو آپ تک پہنچائیں کہ مسئلہ ہے کیا تنبیہ کیا ہے سزا کیا ہے اور عذاب کیا ہے آزمائش کیا ہے سزا کیا ہے اور عذاب کیا ہے کیسے سمجھیں ہم کہ آزمائش ہے کہ عذاب ہے سزا ہے کہ تنبیہ ہے کیا آخر آج ان مسائل میں وارد ہوں گے بس جب ہمارا قول ثابت ہو گیا حجت تمام ہو گئی فدمرناہا تدبیرا پھر ہم ان کو ایسا تباہ کرتے ہیں کہ ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑتے یعنی جیسا کہ تباہ کرنے کا حق ہے فدمرناہا تدبیرا جیسا کہ تباہ کرنے کا حق ہے ویسے ان کو تباہ کر ڈالے بس کس کا ذکر ہوا مترفین یہ کون ہے مترفین بظاہر اس کا لفظی ترجمہ ہے دولت والے پیسے والے. قرآن مجید میں 8 مقام پہ یہ لفظ استعمال ہوا مترفین کا، اور 8 جگہ پہ مذمت کے ساتھ. کیا پیسے والوں کی مذمت کی پروردگار نے قرآن مجید میں؟ نہیں. یہاں مترفین سے مراد کون سے پیسے والے لوگ؟ جو ایسے دولت مند کے جنہوں نے اپنی دولت کے بلبوتے پہ بدکاری کو عام کر دیا، عیش و عشرت کو عام کر دیا، بدکاریوں کو پھیلا دیا. کہ جب یہ معاشرے کے یہ پیسے والے لوگ عیش و عشرت میں خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی بدکاری پھیلائیں گے، عام کریں گے، بس ہم حجت تمام کرتے ہیں، ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ سدھرے، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. ایک یہ لوگ، یہ مالدار عیش پرست، ہر مالدار نہیں، مالدار عیش پرست، اگر ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، ان کی بدعمالیاں زیادہ بڑھ جائیں، مثلا اور دونوں کو ملا دیتے ہیں ساتھ سورہ حج میں، اور بھی کئی جگہ یہ آیت اسی طرح آئی ہے، کم من قریتین اہلکناہا وہیا ظالمت، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، عذاب کے ذریعے سے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کس وجہ سے؟ وہیا ظالمت، یہ ظالم تھے، انہیں نے ظلم کیا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے، دو قسم کے نیک لوگ ہیں، ایک نیک لوگ بچ جاتے ہیں، ایک نیک لوگ وہ ہیں جو عذاب میں شریک ہیں، عذاب ان پر بھی آتا ہے. یہ روزانہ یہی ٹائم ہے اس کا، مشقیں کرنے کا، میں بیٹھتا ہوں وہ تو جھال اڑا کے آتا ہے فوراً، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو عزیز عیدان محترم، دو قسم کے نیک لوگ. بھائی نیک لوگوں پہ کیوں عذاب آئے گا؟ جب نیک ہیں تو عذاب کیسا نہیں آئے گا؟ عذاب نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا. وہ کون سے نیک لوگ ہیں جن پر عذاب، جو ان پر عذاب میں شریک ہوں گے؟ جن ظالموں پہ عذاب آئے گا تو ان پہ بھی آئے گا، مترفین پہ عذاب آئے گا تو ان پہ بھی آئے گا. یہ وہ نام نہاد نیک لوگ ہیں کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مگر ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. ظلم ان کے سامنے ہو رہا ہے، بربریت ان کے سامنے، وہ خاموش، نماز پڑھنے سے کام ہے، روزہ رکھنے سے کام. بھائی ہم تو دنیاوی کاموں سے، ہمیں مقدس لوگ ہیں نا، مقدس نما ہیں، یہ مقدس نہیں ہے. انہیں نے تقدس کا لبادہ اپنے اوپر ڈالا ہے، لہذا اپنے اوپر لبادہ ڈال کے اپنے آپ کو بچایا ہے مسائل سے کہ جان چھٹی، کوئی ادھر آتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم مقدس لوگ جو ہیں، ہمیں کیا پتا دنیا میں سیاست کیا ہوتی. لہذا ان پر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ ظلم ہو رہا تھا اور یہ خاموش تھے، ظلم ہو رہا تھا، یہ ظالموں کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے. آپ مومن ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ میں اکثریت سادات کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جس معاشرے میں، جس ملک میں بھوک سے بچے مر رہے ہیں، بھوک سے، تھر میں کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت ہے یا مر گئی؟ بھوک سے مر رہے ہیں بچے، اور یہ ایسے ڈھیٹ اور بے غیرت حکمران صبح سے شام تک چینل سے بیٹھ کے چیخ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اتنی دلیلیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک بار کہیں گے کہ یہ سچی بول رہا ہوگا، یہ جھوٹ بول بول کے. یہ وہ ہیں جو غریبوں کے نوالے چھین چھین کے کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے جو امداد جا رہی ہے وہ بھی یہ ملون ہڑپ کر رہے ہیں کروڑوں کے حساب سے، ان کو ایک نوالا نہیں مل رہا. کتنی آبادی ہوگی تھر کی؟ کتنی آبادی ہوگی تھر؟ ایک منسٹر یا ایک وڈیرا جتنی حرام خوریاں کر چکا ہے نا، وہ ان سب کو کھلا سکتا ہے کھانا. لیکن یہ علامتیں، ابھی عذاب نہیں آیا، ابھی علامت آ رہی ہے کہ بے حسی، کم از کم علی کے ماننے والے کو بے حس نہیں ہونا چاہیے، جس کا کربلا سے رشتہ ہے اسے بے حس نہیں ہونا چاہیے. سیلابوں میں آپ نے کام کیا، زلزلوں میں کام کیا، ہماری کم از کم ہماری تنظیمیں تو کھڑی ہو جاؤ خدا کے لیے. یہ جو لنگر یہاں پک رہے ہیں، پکاؤ، خوب بانٹو، کوئی ایک نیت یہ بھی تو کرو کہ مولا کے نام پہ ان بھوکوں کا پیٹ بھروں گا، ایک مجلس کا لنگر وہاں بانٹوں گا. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ کہ پیٹ بھروں کو کھلانے سے ان بھوکوں کا پیٹ بھرنا ہزار لاکھ درجے زیادہ مولا کو پسند ہے، حسین کو پسند ہے، علی کو پسند ہے، ائمہ طاہرین کو پسند ہے، یہ اسی لیے تو تبرک کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ بھوکوں کے پیٹ بھرو باعزت طریقے سے، کہ نہیں تمہیں بھیک نہیں دے رہے، یہ مولا کا تبرک ہے، یہ مولا کا لنگر ہے۔ تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ کسی تنظیم کو دیں، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، جس پر آپ کو یقین ہے، جس پر آپ کو یقین ہے اس کے ذریعے سے وہاں اپنا حصہ ڈالیے، اس کے ذریعے سے کہ بابا یہ فلاں تنظیم پہ مجھے یقین ہے، فلاں لوگوں پہ یقین ہے، یہ ضرور وہاں کھانا پہنچائیں گے تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینے کے قابل ہو سکے، بھوکے مر رہے تھے لوگ اور تم اللہ تلّے، تم عیشوں میں پڑے ہوئے تھے، تم اتنا کھا رہے تھے کہ پھینک دیا جاتا تھا، جتنا پھینکا جاتا ہے نا ہمارے یہاں وہ پہنچ جائے تو ان کے ایک سال کا راشن ہوتا ہے، لیکن نہیں، ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب، بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں، اور وہاں تو یہی حال ہو رہا ہے جیسے کہ فیض نے کہا کہ جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ حکمران بچیں گے اللہ کے غضب سے؟ یہ اللہ کے قہر سے بچیں گے؟ عیش و نوش کی محفلوں میں مصروف رہنے والے لوگ کہ جن کے پاس ہزاروں جواب ہیں چینلز پہ بیٹھ کے دینے کے لیے، مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ بھوک سے بچے مر رہے ہیں؟ کھانا نہیں ہے وہاں، روٹی نہیں ہے، جو امداد دنیا سے مل رہی ہے وہ بھی ہم چور لٹیرے، ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں ان کو، یہ ڈاکو وہ بھی کھا رہے ہیں، ان کا جو چارہ ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، اتنی گندم گودامن پڑی ہوئی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، پھر کس کے لیے ہے؟ آگ لگا دو ان گوداموں کو کہ جو غریبوں کے پیٹ میں گندم نہ پہنچ پائے، کہ یہ ہے ظالم، وہ ہے ظالم۔ تو جو خاموش رہے گا وہ بھی حصے دار، وہ حصے دار ہے، اس پر بھی عذاب آئے گا، لہذا بولتے رہو، کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے جو قیام کرے گا انہیں عذاب میں شریک نہیں کروں گا۔ دو طرح کے مومن ہیں نا، ایک تو میں نے بتا دیے نام نہاد مومن، جو سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھے خاموش ہے، نہ بولے کا عذاب میں شریک ہے یہ، لیکن ہاں وہ مومن چاہے کتنی ہی کم، ابھی تفصیل میں تو گئے نہیں، ابھی جائیں گے آج تفصیل، ابھی تو ہم مقدمہ بنا رہے ہیں، آج جو ہمیں بات کرنی ہے اس کے لیے، کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، 70 بھی ہوں گے، نوح کے ساتھ بچا لوں گا، ان کو نکال لوں گا، کیونکہ وہ قیام کی حالت میں تھے، وہ ظلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہ ظلم کے خلاف صدا بلند کر رہے تھے، لہذا ان کو بچا لوں گا، ان کو نکال لوں گا، لوط کے ساتھ، جناب صالح کے ساتھ جو ہوں گے انہیں نکال لوں گا، پھر کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، تباہ کر دوں گا ان کے بڑے، اور کیسے کیسے عذاب آئے وہ بتاتے ہیں آپ۔ اب آ جاتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے بعد، پہلے وسیع تو سب آتے رہے، لیکن پیغمبر صاحب صحیفہ جن پر 30 صحیفے نازل ہوئے وہ کون ہے؟ جناب ادریس علیہ السلام۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سزا کیا ہے اور عذاب کیا ہے، ویسے تو بہت سارا، یعنی اس کو کہنا چاہیے کہ میٹر تھا، مگر کہاں تک بات پہنچے گی دیکھتے ہیں، آج زندگی رہی باقی کل۔ جناب ادریس کا نام ہی ادریس اس لیے ہے کہ درس و تدریس کا کام کرتے تھے، یعنی اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ پہنچاتے تھے، اس لیے ادریس نام۔ خیاطی سکھانے والے جناب ادریس، پہلی بار قلم سے لکھنے والے جناب ادریس، انسانیت کو جس کو کہتے ہیں کہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے والے، ایک ٹریک پہ ڈال دیا، لکھنا سکھانے کا مطلب اب ٹریک پہ ڈال دیا، اب آگے ترقی کرتے چلے جائیں گے یہ لوگ، ان کو ٹریک پہ ڈال دو، ٹریک پہ ڈال دیا۔ بڑے بڑے درخت کی چھالوں سے اور پتوں سے صدر پوشی کرتے تھے جناب ادریس، خیاط تھے، سینہ سکھایا کہ لباس کو سی کر پہنو، بس جب ٹریک پہ ڈالا تو بنتا چلا گیا، ترقی کرتا چلا گیا، ترقی کرتا چلا گیا، اور اتنی ترقی کر لی کہ بعض جگہ نظر ہی نہیں آتا کہ پہنے ہوئے بھی ہے کہ نہیں، ایسا لباس پہنتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لباس ہے بھی بدن پہ कि नहीं है, इतना तरक्की करते करते पहुंच जाता है बाद वक्त इंसान लिबास के मामले में। एक सलावत इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। चलिए साहब, जनाब इदरीस ने 10,000 तक अपने शागिर्द तैयार किए, मोमिन ईमान वाले बेहतरीन। फिर उन 1,000 में से 100 को सेलेक्ट किया, 100 में से 10 को, और एक इबादतगाह बाहर बनाई है शहर के, और वहां जाके इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। नबी हैं जनाब इदरीस, मगर कैसे कहें अपनी जबान से। एक अंबिया में इनकिसारी भी, यानी जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो जाए उस वक्त तक इजहार नबूवत भी नबी नहीं करता, जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। हर पैगंबर के बाद लिए यही है, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो दुआ की कि अल्लाह हमारी हिदायत करे सही इबादत के तरीके की तरफ। अब जिब्राइल नाजिल हो गए, जिब्राइल ने कहा आप अपनी पैगंबरी का ऐलान कर दें, अल्लाह ने आपको इस मनसब पर फाइज कर दिया। जनाब इदरीस ने ऐलान किया कि अल्लाह ने मुझे इस पैगंबरी अता की है, नबी बनाकर भेजा है, सही वे 30 नाजिल होते रहे। खैर जनाब, सिलसिला चलता रहा, पता कैसे चले, अलग अलग कैसे किया जाए, खालिस मोमिन को नकली मोमिन से कैसे अलग किया जाए, तरीका क्या है, ये सुन्नत बता रहे हैं, सुन्नत इलाही क्या है, सजा क्या है, अजाब क्या है, ये दोनों एक एक मिसाल आज दे देंगे तारीख से, फिर देखेंगे कहाँ तक बात चलती है कल से आगे तक। आज ये दो मिसालें ले लीजिए आप। जनाब इदरीस के ज़माने में क्या जो उनका सरदार है बादशाह या हाकिम, मैं यूँ नहीं कहता, अगर जगह वहाँ रिवायत क़िसस अंबिया में तो बादशाह ही लिखा है, हाकिम लिखा है, लेकिन अभी इतनी आबादी हुई नहीं कि बादशाहतें बने, क्योंकि जनाब आदम के बाद 1,500 साल का फासला है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतनी आबादी बहुत बढ़ गई आबादी, क्योंकि नस्लें बहुत होती थी, लेकिन फिर भी बादशाहतें नहीं। हाँ, कौम का सरदार कह सकते हैं, सरदारी निज़ाम वजूद में आ चुका था, सरदारी निज़ाम वजूद में आ चुका था, तो सरदार था उनकी कौम का। और जैसा कि होता है कि जब दौलत आ गई, इख्तदार आ गया, ताकत आ गई, तो अल्लाह को भूल जाता है आदमी, क्योंकि इख्तदार के अपने तकाजे होते हैं, इख्तदार अपनी चीज़ों का मुतकाजी होता है, अपने प्रोटोकॉल चाहता है। यहाँ तक कि छोटी सी मिसाल दे दूँ, इसमें मिसाल में कोई मुनाकसा नहीं होता, इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर है ना, मासूम है, मासूम, हर नबी मासूम है। याद रखिएगा, कायदे ईमानिया में अंबिया की इस्मत पे यकीन रखना है, हर नबी मासूम है, हर पैगंबर मासूम है, खता का इम्कान किसी भी पैगंबर से नबी से नहीं है। तरके औला हाँ हो सकता है, जैसे जनाब आदम से हुआ, जैसे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुआ, ये तरके औला की बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन खता का इम्कान नहीं। लेकिन इख्तदार क्या चीज़ है, कि जब अजीज मिस्र बने, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम खजानों में मुकर्रर हुए, और वालिदा है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम बेटों के साथ मिलने के लिए, तो घोड़े से उतरे नहीं जनाब यूसुफ, घोड़े से नहीं उतरे, क्यों, प्रोटोकॉल का तकाजा नहीं था, क्योंकि आप अजीज मिस्र थे, लिहाजा अपने रियाया के सामने किसी आम आदमी के लिए उतर नहीं सकते थे, नहीं उतरे। जिब्राइल नाजिल हुए का हाथ बुलंद कीजिए, हाथ ऐसे फिजा में किया, देखा नूर निकल के चला गया, जनाब यूसुफ के हाथ हैरान हो गए, यूसुफ क्या आस्तीन से कैसा नूर था गया, पूछा जिब्राइल से क्या था ये, क्या हुआ, कहा ये नूर ए नबूवत था। क्या था, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं यहां बैठ के, समझ गए आप, जो पढ़ रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, नूर नबूवत था गया, अब आपकी नस्ल में नबूवत नहीं जाएगी, क्यों, क्या हुआ, कहा कुछ भी सही, कितनी बड़ी साहिब इख्तदार सही, बाप के एहतराम में नीचे उतरना था, बाप के एहतराम में, बच्चों को समझा रहा हूं, बड़ों को भी समझा रहा हूं कि बच्चों से उसी वक्त उस एहतराम की तवक्को कीजिएगा जब उनको सिखाइएगा, जब उनको सिखाएंगे नहीं तो वो भी अब्बा से कहें तू किधर जा रहा है, तू किधर से आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, और तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वो तू थड़ा करके बातें करते हैं आजकल बच्चे, मैंने देखा अपने अब्बा से, और अब्बा कहते अच्छा आप जैसा कहेंगे वैसे होगा सरकार, तो ये अब फर्क हो गया। तो जनाब यूसुफ से नबूवत का नूर ले लिया गया, آپ نبی ہیں, آپ کی اولاد میں یہ نہیں جائے گا, کیونکہ باپ کے احترام میں نیچے نہیں اترے. تو دیکھا آپ نے اقتدار کی وجہ سے کیا ہوا, جناب یوسف کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑی کہ اب ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں. نبوت کہاں گئی؟ جناب لاوی جو بھائی ہے نا, جناب موسیٰ کس کی اولاد میں ہے؟ لاوی کی. یاد رکھے گا یہ بات, جناب یوسف کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے, نبوت گئی. نبوت کس سے چلی بنی اسرائیل میں؟ جناب لاوی جو جناب یوسف کے بھائی ہیں, جناب لاوی کی نسل میں نبوت چلی, اور لاوی کے ہی بیٹوں میں جناب موسیٰ پھر سینکڑوں سال بعد 800 سال یا 1000 سال کے بعد جناب موسیٰ پھر ظاہر ہوئے. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اقتدار یہ کرتا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ یہ تو معصوم ہے نا, خطا کا امکان ہی نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ معصوم کے لیے جب یہ ہوا کہ ترک اولا کی بنا ترک اولا ہوا ان سے, تو بتائیے عام آدمی کو جب اقتدار ملے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ عام آدمی کو جب اقتدار ملے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا جو آج ہو رہا ہے کہ گالیاں کھاؤ کچھ کھاؤ, مال آ رہا ہے نا آنے دو. قوم کی نظروں میں ہماری کیا عزت ہے کیا نہیں, اسے ہمیں کیا سروکار؟ مال آ رہا ہے, مال آنا چاہیے بس. یہی اصول ہے آج اقتدار کا. تو بس وہ سردار قوم جا رہا تھا اپنے حواریوں کے ساتھ, چمچوں کے ساتھ, حسین سا قطع زمین نظر آیا, گلے گلزار. وہ جناب بڑا پسند آیا اس کو. کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک ادریس کے فالوور کا ہے, مومن کا, ایک مومن کی ملکیت ہے. کہا بھائی یہ مجھے دے دو, اس پہ تو میں اپنا محل بناؤں گا. قبضہ گروپ ہے نا ہمارے یہاں, آپ کو نہیں معلوم شاید, مجھے معلوم ہے. دھمکی دے کے ملیں چھین لی جاتی ہیں, بھائی یہ مل ہماری ہو گئی, اب تم جاؤ. ہاں قیمت لے لو. کون سی؟ 1970 میں کتنے کا خریدا تھا؟ 1970 میں جب تم نے خریدا تھا تو کتنے کا خریدا تھا؟ یہ لو 2 لاکھ روپے, یہ مل چھوڑ دو جاؤ. وہ بیچارہ بھاگ جاتا ہے, مل چھوڑ کے, ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, جان چھڑاؤ بھائی. ان ڈاکو سے, یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے. کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہ ساری خبریں میں بھی رکھتا ہوں, اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن پر یہ ظلم ہوا کہ ان کی پوری پوری ملے ایک فون پہ اپنے آدمی آ رہے ہیں, مل خالی کرو جاؤ. کیونکہ ملک ہمارا ہے, ہمارے باپ کا ہے, اور ہمارے بعد ہمارے بچوں کا ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے. لہذا کہا کہ بھائی, اس نے کہا نہیں میرے بچوں کا کیوں دے دو, کبھی پیسے لو, قیمت لو. نہیں نہیں نا مجھے قیمت چاہیے, مجھے بیچنا ہی نہیں ہے بھائی, دینے نہیں پیسوں کے ساتھ. بہت غصے میں واپس آ گیا. جب غصے میں واپس آیا, بنایا ہوا, تو وہاں بھی ایک بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں کیا کیا نام لوں, کردار خود آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے. آج کل کتنے قسم کے کردار گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ملکہ نے کہا کیا ہوا بھائی, کیوں نہ راحت ہے؟ کہا وہ ایسے ایسے زمین پسند آئی نہیں دے رہا. کہا قتل کر دے, قتل کر دے, لے لے زمین, تو سردار ہے, بادشاہ ہے, حاکم ہے, کر لے کام. ان کا کوئی جواز نہیں ہے, کیسے قتل کر دو؟ تو اتنا تو سوچا اس نے کہ کوئی جواز کے بغیر کیسے مار دو. آج کل تو بغیر جواز کی مار دیتا ہے بھائی. میں نے ایسی ایسی رپورٹیں دیکھی, جانتا ہوں, میری بات کا یقین کیجئے, مجھے غلط بیانی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہی نصیحت میں دوسروں کو کرتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ سچ بھی مشکوک ہو جاتا ہے. سچ بھی کیوں؟ جس کا پتہ چل جائے معاشرے میں کہ جھوٹ بولتا ہے تو کبھی کوئی سچی خبر بھی لائے گا نا, تو کہ جھوٹ بولتا ہے, اس کا پتہ ہی کچھ نہیں. یہ شک سچ کیا ہوا, مشکوک ہو جاتا ہے, لہذا جھوٹ نہیں بولو. خیر, تو جناب وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا, وہ کہتی ہے کہ بھائی جواز, آج کل جو رپورٹیں میں نے دیکھی, اس میں رپورٹوں میں یہاں تک دیکھا کہ قاتل سے پوچھا کہ چلو وہ تو تم نے مارا دشمن, اس کو کیوں مارا تھا فلاں کو؟ تب کچھ نہیں, وہ نئی گن آئی تھی, وہ دیکھنا تھا صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں. یقین کرے میری بات, یہ رپورٹیں میں نے خود دیکھی نہیں, کہ اس لیے مار دیا کہ نیا اسلحہ آیا, اس کی صفائی کرنا تھی, دیکھنا تھا صحیح مار رہا ہے کہ نہیں مار رہا. راہ چلتے آدمی کو ویسے ہی مار دیا بلا جواز, کچھ نہیں. ایسا وحشیوں کے, درندوں کے, جنگلیوں کے معاشرے میں آپ رہتے ہیں جہاں یوں ہی مار دیا جاتا ہے اپنی گن کی صفائی دیکھنے کے لیے. لوگوں کو مار دیتے ہیں چلتے, کیا اصلی تو بعد میں ماریں گے, پہلے دیکھ لو صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, راہ چلتے کو مار. خیر, تو جو بات میں عرض کر رہا تھا, جواز نہیں تھا, کیسے ماروں؟ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, میرے میکیا کے لوگ, یعنی میرے قبیلے کے لوگ آئیں گے, اور وہ سب یہ کہیں گے کہ یہ بادشاہ کے دین سے پھر گیا ہے, بادشاہ کے دین سے پھر گیا, پس تو کافر بنا کے مار دینا. میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا, روح زمین کا دوسرا قتل, پہلا حسد کی بنا پہ ہوا, دوسرا قتل جو ہوا روح زمین پہ وہ کیسے ہوا, پہلے کافر بنایا گیا مومن کو پھر مار دیا گیا, کیونکہ جواز پیدا ہو گیا نا کہ بھی کافر ہے مار دو, تو لہذا قتل کرنے کے لیے پہلے کافر بناؤ پھر قتل کر دو. تو دوسرا جو قتل ہوا روئے زمین پہ وہ ایک مومن کو کافر قرار دے کے قتل کیا گیا. تو یہ سنت ابھی کی نہیں ہے بھائی, یہ سنت چل رہی ہے جناب ادریس علیہ السلام سے کے زمانے سے. اس بیچارے کو پکڑ کے لائے, وہ چلا رہا ہے بھائی مومن ہوں مومن ہوں, کلمہ گو ہوں مثلاً, نے کہا نہیں کافر ہے, 500 آدمی گواہی دے رہے ہیں, آدمی پرزا لے کے کاغذ کا پھیتر دے, اتنے سو مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کفر کا, ہم نے تھوڑی کہا. تو آج کی کون سی ایسی باتیں نہیں, جناب ادریس کے زمانے میں وہ بادشاہ کے 500 مفتی پہنچ گئے فتویٰ دے گئے یہ کافر ہے مارو. اس نے کہا بس کافر ہے, سب نے گواہی دے دی, قتل کر دو. قتل کر دیا, قبضہ کر لیا جناب ادریس کو, معلوم ہوا جلال میں آ گیا خدا کا رسول نبی آئے اس کے پاس, یہ تو نے کیا غضب کیا ایک مومن کو مار ڈالا, کافر تھا, کہاں سے کافر تھا, کس نے کہا تو اسے کافر تھا. بات اتنی بڑی ہو کہتا ہے آپ کو بھی قتل کرا دوں گا, چلے جائیے آپ کو بھی قتل کرا دوں گا. غصے میں نفرین کر کے گئے جناب ادریس کہ تو بھی تباہ ہوگا اور تیری بیوی کا گوشت کتے کھائیں گے. یہ جناب ادریس نے بد دعا دی, چلے گئے. اس نے بھی بعد میں منصوبہ بنایا, 40 آدمی تیار کے جا کے ان کو مار دو. لیکن اس کے دربار میں کچھ چاہنے والے شیعہ جناب ادریس کے تھے, لفظ اس لیے میں نے لیا کہ یہی لفظ لکھا ہے کہ اس کے دربار میں ادریس کے کچھ شیعہ موجود تھے, لہذا وہ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے. چند لوگ گئے, بتایا جناب ادریس کو, خبر دے دی کہ آپ فوراً نکل جائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, یہ قتل و غارت گری کرنے آ رہا ہے, آپ کو قتل کرنے آ رہا ہے. نکل گئے شہر کے باہر, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, وہ جو 1000 لوگ ایمان لائے تھے نا مومن تھے, انہوں نے ساتھ نہیں دیا جناب ادریس کا. جناب ادریس نے بد دعا کی, پروردگار ان پر بارش نہ برس, ان پہ بارش نہ برسانا. بارش رک گئی, کہے سالی شروع, وہ بادشاہ ہلاک ہو گیا, اس کی بیوی کا جو انجام بتایا تھا وہ ہو گیا, کتے کھا گئے, لوگ بھوکوں مرنے لگے. 20 سال یہ قحط سالی, پروردگار نے, اور جناب ادریس غار میں رہ رہے ہیں. فرشتہ روز کھانا لے کر آتا ہے, دن میں روزہ رکھتے ہیں, شام کو کھانا لے کر آ جاتا ہے فرشتہ. تو جناب ادریس سے کہا ادریس میرے بندے مر رہے ہیں, میں نے آپ کی دعا کو قبول کیا, بس اب آپ واپس لیں, دعا کریں تاکہ میں بارش برتوں. کا نہیں, انہوں نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا, میرے ساتھ بے وفائی کی, مجھ پہ ظلم کیا, نہیں برسے بارش. ارے بھائی بار 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 تنبیہ کر رہا ہے پروردگار کہ بھائی ادریس واپس لے لو, نہیں واپس لے. اچھا تو کیا ہوا, فرشتے کو حکم دیا کھانا پانی بند کرو, پہنچا دو. فرشتے نے کھانا پانی بند کر دیا, ایک دن دو دن, کہتے پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, کہ وہ بھی تو ایسے ہی مر رہے ہیں بھوک سے, جاؤ تم بھی تلاش کرو روزی, نکلو, گھر میں بیٹھ کے ملنا تھا. جناب ادریس نکلے, بستی میں پہنچے تو وہاں تو خود فاقے پڑ رہے ہیں, ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا ہے, کھانے کو دے دو بھوکا ہوں, تو وہاں تو بڑھیا بیچاری دو روٹیاں بنا کے بیٹھی ہوئی, کہ ایک میرے بچے کے لیے ایک میرے لیے. کہتے بچہ تو چھوٹا ہے, تو پوری روٹی کھا لے, بچے کی تو آدھی روٹی دے دے, میری جان تو بچے, میں آگے چلنے کے قابل تو مر رہا ہوں. اس نے اپنے بچے کی آدھی روٹی انہیں دے دی, اپنے حصے کی کھا لی. وہ بچے نے جو دیکھا کہ یہ آ گیا میرا حصے لینے والا, اس نے رونا شروع کر دیا, وہ رو رو کے مر گیا, وہ بچہ رو رو کے مر گیا. جناب ادریس اس کے اوپر چیخنے لگی وہ عورت کی, تو نے کیا کیا, تیری وجہ سے میرا بچہ مر گیا. گھبرا گیا جناب ادریس, کہا تو اطمینان رکھ کبھی تیرا بچہ زندہ ہو جاتا ہے, ہاتھ پکڑے بچے کے, دعا کی بار الہ اس کی روح کو واپس کر دے, میں ادریس پیغمبر دعا کر رہا ہوں, وہ بچہ زندہ ہو گیا. اب وہ عورت چلاتی بھاگی کہ ادریس آ گئے, ادریس آ گئے, ادریس آ گئے. 20 سال کے بعد کا کچھ خیال نہیں تھا آپ کو, آج اس نے پہلے جملہ کہا بھی تھا کہ بھائی اس لیے ہم فاقے میں پڑے کہ ادریس پیغمبر نے بد دعا کر دی, 20 سال ہو گئے بارش ہی نہیں ہو رہی, زراعت نہیں ہو رہی, سبزی نہیں اگ رہا. وہ جناب پوری قوم جمع ہو گئی, माफी मांगने के लिए फिर नाराज होकर चले गए, रूठ गए, अगर नंगे पैर सभा मेरी बारगाह में बादशाह समेत, उस वक्त का जो सरदार था, वो सारे आए, माफी मांगी, बारिश बरसी, फिर सब ठीक हो गए। यहां अल्लाह ने अजाब नहीं दिया, यहां अल्लाह ने अजाब नहीं दिया, कौम को सजा दी, कौम को सजा दी, अजाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया अजाब? इसलिए अजाब नहीं दिया कि याद रखिए, अल्लाह किसी को भी हलाक करना नहीं चाहता, मेरे बंदे हैं, मां बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है ना अल्लाह अपने बंदों से। जब ही तो बार बार जनाब इदरीस से कह रहे, क्या कर रहे हो इदरीस, मेरी मखलूक है, मर रही है भूखी, ओ बाबा दुआ करो, हमने आपकी बात रखी, आप नबी हैं, अब आप दुआ कीजिए जल्दी से, हम बारिश बरसाएं, नहीं चाहता। जहां ये उम्मीद होती है ना, जिस कौम से जानती है मशीयत कि इस कौम से काम लेना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो उस पर अजाब नहीं भेजता अल्लाह, उसको मुश्किलात में डालता है, उसकी बदअमालियों पे सजा देता है, ताकि जिस ट्रैक से ये हटे हैं उस ट्रैक पे वापस आ जाओ। देखिए समझ है ना मेरी बात, सारी बात समझने की है मसले को। उन्हें अजाब नहीं दिया अल्लाह ने, सजा दी। किस बात की सजा दी? कि मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहो इस रास्ते पे, क्यों उधर जा रहे हो? जो अलामतें देख के अपने आप को सुधार लेता है, उससे अजाब को अल्लाह टाल देता है। अजाब ऐसे नहीं आता, एक सलावत दीजिए बेटा, पानी लो। देखिए एक बात पर तवज्जो रखिए, पूरी तवज्जो दीजिएगा, ये जो मैं अब मसला छेड़ने जा रहा हूं आपके सामने, मुझे आपकी पूरी तवज्जो हाथ दरकार है। एक बार और सलावत हिदायत फरमाइए, बेटा आधा गिलास दिया करो, दो घूट में प्यास थोड़ी बुझती है कोई, और पानी दो और। हाँ बस देखिए मसला है क्या जो आपको समझाना चाह रहे हैं। अजाब अचानक नहीं आता, समझते ना, अचानक नहीं, अचानक कभी भी अचानक नहीं आता। पहले अलामात आती, पहले अलामात। क्यों? कि अगर इन अलामात के दरमियान कोई कौम अपने आप को सुधार ले, अजाब टल जाता। हमने क्या अर्ज किया था कल आपकी खिदमत में, फलन तजद अल सुन्नत इल्लाह तब्दीला, वलन तजद अल सुन्नत इल्लाह तहवीला। ना सुन्नत इलाही में कोई तब्दीली की गुंजाइश है, ना ही तगैयुर की। तो यह भी सुन्नत इलाही है कि अजाब अचानक नहीं आता, अजाब से पहले पूरी पूरी अलामत और लोगों को समझ में आए कि हाँ ये अलामत, ये अलामत, ये अलामत, ये। क्योंकि हुज्जत तमाम करता है ना परवरदिगार आलम। जैसे हमने अभी अर्ज किया कि लकद हक्का अलैहिल कौल फहक्का अलैहिल कौल फकद हक्का अलैहिल कौल, बस अल्लाह ने इन पर अपने कौल को सच्चा कर दिखाया। फकद हक्का अलैहिल कौल, अल्लाह ने इन पर अपनी हुज्जत को तमाम किया। ऐसे नहीं दिया अजाब, मोहलत दी, एक अलामत, दूसरी अलामत, तीसरी अलामत, चौथी अलामत। इंशाल्लाह कल परसों की मजलिस में बताएंगे कि कहां कहां अजाब का हुक्म देके टाल दिया, कि अजाब आ रहा है और टाल दिया, कहां होता है वो अलग। लेकिन ये याद रखिए कि अलामात के दौरान अगर कोई कौम सुधर गई, अजाब नहीं आएगा। यानी पूरा पूरा मौका देती है कुदरत, मशीयत पूरी मोहलत देगी, पूरी मोहलत देगी, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। एक दो तीन चार पांच छह सात, बनी इसराइल पर भी पहली दूसरी तीसरी, वो बताएंगे आपको कितनी तरह की पहले निशानियां दिखाई, उनको बता के देखो ये निशानी, देखो ये निशानी, देखो ये निशानी, फिर भी वो जश्न मनाते रहे, अंबर अजाब अजाब नहीं आने वाला। ये बच्चों का भूखा मरना अलामत है, अलामत हुक्मरानों के लिए, मगर हुक्मरानों के कानों पर जू नहीं देंगे। मतलब क्या है कि हलाकत इनका मुकद्दर बनेगी, इनका मुकद्दर बनेगी हलाकत, ये बच्चों का भूख से मरना ये अलामत है। और इस अलामत पे ये ढिटाई के साथ बैठे हुए, ढिटाई के साथ जवाबात दे रहे हैं। गैरत नाम की तो कोई चीज इनमें है ही नहीं, लेकिन ढिटाई के साथ चैनल्स पे बैठ के और ऐसे बातें कर रहे हैं कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे ये सही कह रहा है भाई, वहां तो कुछ भी नहीं होना, सब अमन चैन है, बल्कि ये मुस्तहिक है, इनके पेट में और डाल दो, ये वजीर मुशीर और ये तुगलक हाउस में बैठे हुए लोग, सेक्रेटेरिएटों के काबिज लोग, ये मुस्तहिक हैं, इनको और डालो, उन भूखों के साथ कुछ नहीं हो रहा। खैर, अलामात, पहले अलामात को भेजा जाएगा, फिर उसके बाद अजाब आएगा। अलामात के दौरान कोई अपने आप को ठीक कर ले, अजाब टाल दिया जाएगा। जनाब इदरीस की कौम पर जब ये निशानी आई कि कहत आया, मालूम था कि जनाब इदरीस ने बद्दुआ दी है, बादशाह मरा, जालिम हलाक हुआ, उसकी मलका मरी, कौम ने तौबा तिल्ला शुरू कर दिया, कौम ने गिरिया उजारी शुरू कर दी, कौम जनाब इदरीस को याद करने लगी कि परवरदिगार इदरीस को भेज दे, हम उनकी इज्जत करेंगे, हम उनका एहतराम करेंगे, और ऐसा किया भी। 20 साल की तंबीह के बाद, क्योंकि कौम एक ट्रैक में सीधे आ गई, जनाब इदरीस को बाद में माना भी, सीधे भी हो गए, अल्लाह ने अजाब को टाल दिया। क्यों टाल दिया? क्योंकि लोगों ने तौबा की, माफी मांगी कि हमने रसूल अल्लाह के रसूल की बेहतरामी की थी, उसकी ज्यादती की, उसका साथ हमने नहीं दिया था, लिहाजा टाल दिया, टाल दिया। अब आइए, अजाब कैसे आया और किस कौम पर आया, और भी बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ा जो अजाब मशहूर है जिसको कहते हैं तूफान नूह, अचानक आया नहीं आया। देखिए क्या क्या नुक्ते निकलते हैं इसमें, इस पर, हालांकि कई बार आपने सुना होगा, लेकिन जो पहलू मैं बताना चाहता हूं आपको कि अजाब की और क्या निशानी है, कैसे पता चलता है कि ये अजाब है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का तबलीग की जो उम्र है, तबलीग रिसालत की उम्र कितनी है? 950 साल, 950। और किसस अंबिया में उधर भी इधर भी, यानी दोनों तरफ ये रिवायतें मौजूद हैं कि तूफान नूह के बाद भी 500 साल जिंदा रहे जनाब नूह। कितने सदियां? 500 साल। तो 950 और 5 कितने हुए? 1450 साल तो ये हो गई उम्र। और फिर कहते हैं कि 950 साल तो तबलीग थी, 950 साल पहले भी कुछ उम्र थी जिसमें अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, लिहाजा इसलिए आपकी उम्र लोग बताते हैं कि 2500 साल तक है, 1450 साल तो कन्फर्म है आपका, सिने मुबारक। 300 साल जब तबलीग करते रहे, 300 साल बाद जब देखा ये ठीक नहीं होते, दुआ की बारी लाई, को हलाक कर दे, खत्म कर, इन पे अज़ाब नाज़िल कर, मलाइका आ गए, नूह क्या करते, खत्म हो जाएगी सारी आबादी, अभी दुआ ना कीजिए, अभी बददुआ ना कीजिए, नफरी ना कीजिए, कुछ मोहलत दीजिए, चलो 300 साल की मोहलत दे दी, 300 साल की मोहलत दे दी। जो ईमान लाए हुए थे ना, वो भी भाग गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ बात, हमसे कहा था मैं बद्दुआ करूंगा, इन पे अजाब आएगा, कह रहे हैं 300 साल की मोहलत दे दी, हम कहोगे 300 साल बाद, भाग गए, थोड़े से रह गए। फिर 300 साल बाद बद्दुआ के लिए बैठे, नफरीन करता हूँ, बिथुआ इन पे अजाब आएगा, बेफिक्र हो जाओ, वो जो मानने वाले थे ना, चल, इतना अरसा, इतनी लंबी उम्र है जनाब नूह की कि लोग बूढ़े होते जाते थे, अपने बच्चों पोतों नवासों को लाते थे और दिखाते थे जनाब नूह को कि माज़ल्ला इस बुढ़े की बात मत मानना, ये मजनून है माज़ल्ला, खाकम बदहन, ये दीवार है। सलाम अलैकुम, तशरीफ लाइए मौलाना साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत? मुफ्ती नुमान साहब आप जानते हैं मस्जिद नूर इस्लाम के, और मुझे बड़ी इज्जत अफजाई मेरी ये होती है कि हमेशा ये हमारी मजालिस में शरफ बख्शते हैं, हमें तशरीफ लाते हैं, नाज़मात मस्जिद के हमारे पेश इमाम हैं, ऐसे उलमा की और सब खिदमत गुजारा ने मकतब इस्लाम की सेहत सलामती के लिए एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। इजाज़त आपकी इजाज़त से मौलाना। तो जो वो वाक्य पढ़ रहा हूँ मैं जनाब नूह का, तो वो आके दिखाते थे और कहते थे कि देखो इसको पहचान लो, माज़ अल्लाह पैगंबर के लिए कहते थे मजनून है, माज़ अल्लाह नकल कुफ्र ना बादशाह, इस्तग़फ़ार के साथ जुमले कह रहा हूँ क्योंकि कुरान में भी यही, मजनून है, दीवाना है, इसकी बात नहीं मानना, देखो पहचान लो, पहचानवा के जाते थे, मशहूर कर दिया था मुआशरे में, ये तो ऐसे ही है, वह ऐसे ही कहते रहते हैं, इनकी सुनना मत। 300 साल गुजरे, फिर नफरीन के लिए बैठे, फिर मलाइका आ गए अल्लाह की तरफ से, है क्या करते नूह, अभी नहीं कीजिए, और थोड़ी सी मोहलत दीजिए, अभी बद्दुआ ना कीजिएगा। जनाब इन्होंने कहा चलो फिर मोहलत, अब जो बाकी में थे वही भाग गए। उन्होंने कहा भैया हर 200 साल 300 साल बाद, अभी बताऊंगा आपको आज के दौर में नतीजा क्या निकलता है कि आजमाइश में कैसे डाला जाता है मोमिनीन को। 900 साल गुजर गए, अब बैठे नफरी, अल्लाह ने भी कबूल कर लिया। कहते हैं कि मलाइका कुछ खुरमे लेकर आए, या कुछ खुरमों का हुक्म है खा लीजिए और इनकी गुठलियों को बो दीजिए, बस हमने तय कर लिया अब इन पर अजाब भेजना है, जब ये दरख्त बन जाएंगे इनके खुरमा खा लीजिएगा, हम इन पर अजाब देंगे। जनाब इन्होंने खुशखबरी सुना दी कौम, बस भाई हो गया तय, अब इन पर अजाब आएगा। खुरमे बो दिए मोमिनीन, दरख्त बन गए, फिर खुरमे निकल आए, अब मोमिनीन इंतजार करेंगे अब अल्लाह का अजाब इन पर आएगा, फिर रुक पाए कि खा ले भाई खुरमे साहब और दरख्तों को काट दो, अब ये गुठलियों को फिर बो दो, अब जब निकलेंगे दरख्त तो अजाब आएगा। अबे भाग गए लोग, ये क्या हुआ भाई, अभी हमसे वादा किया था आएगा, फिर जनाब वो कुछ नहीं बचे लो, फिर दरख्त बने, फिर खुरमा खा लो, अब मोमिनीन जो बचे कुछ है उनका, अब तो अजाब आएगा इन पर, दुश्मनों पर अल्लाह का कहर टूटेगा। फिर रुक हुआ नहीं, खुरमे बो दो, ये जो गुठलियां बची हैं फिर बो दो, तीसरी बार फिर, अब जनाब सब भाग गए। ले देख के कहते कि कुल मुआशरे में कितने आदमी बचे, 70, पूरे रुए जमीन पर ईमान वाले कितने बचे, 70। अब आपने देखा कि क्यों आजमाइश पे आजमाइश, आजमाइश पे आजमाइश, आजमाइश पे आजमाइश, ताकि अजाब देने से पहले इतनी मोहलत दो, इतनी मोहलत दो कि सब अलग हो जाए, असली नकली सब अलग हो जाए। मोमिन पे अजाब थोड़ी आता, इसलिए तो आजमाइश, एक मिसाल देता हूं आपको, बुरा मत मानिएगा, मान लेंगे तो मेरा क्या जाता है, सुन लीजिए, मैं तो सुनाता हूं, सुनता हूं तो सुनाता भी हूं, तो सुनिए जनाब। पूरी दुनिया में एक अजीब सी कैफियत है, एक सरजमीन है जिसका नाम है इराक, वो जनाब अब्दुल करीम कासिम के दौर से लेकर आज तक, उससे पहले का तो कोई हिसाब नहीं मुझे, मेरे पास अब्दुल करीम कासिम के दौर से लेकर आज तक 35 लाख मोमिनीन कत्ल किए जा चुके। कितने? 35 लाख, 35,000 नहीं, 35 लाख। जिसको मुझे चैलेंज करना है जाके हिसाब किताब कर ले, ज्यादा निकलेंगे कम नहीं निकलेंगे 35 लाख से, ये मैं कदरे मुतय्यकन बता रहा हूं, यानी इसमें तो कोई कमी बेशी है ही नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है, 40 लाख शायद पहुंच जाए, लेकिन 35 लाख पे कोई शक नहीं है कि हाँ 35 लाख तो हो गए। 35 लाख की शहादत के बावजूद आपने उनके पाए सुबात में लफ्जिश देखी, उनके यकीन में कोई ढिलमिल पन पैदा हुआ, डावाडोल हुआ उनका सुबात, उनका यकीन नहीं ना, वैसे के वैसे ही है ना, वैसी अजादारी, वैसे ही नारे, वैसे ही जुलूस, वैसी बातिल से लड़ने का आज़्म, वैसी ही तैयारी है ना कौम के, 35 लाख शहीद देने के बावजूद, 150 साल से हालत इम्तिहान में होने के बावजूद, अपनी नस्ल बाद नस्ल वादा मुंतकिल कर रहे हैं कि इत्मीनान रखो, हम रहें या ना रहें अल्लाह की मदद जरूर आएगी, है ना, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अब उसके मुकाबले में अगरचे के बहुत मरहलों से अल्हम्दुलिल्लाह अब आप अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अब आगे आ गए, माशाल्लाह खुदा ने इज्जत रखी, आबरू रखी आपकी और हमारी, और अब दुनिया को हमने भी दिखा दिया कि हम भी मैदान में डटे रहने वाले लोग हैं, मैदान छोड़कर जाने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी बड़ी मंजिलें, बड़े इश्क के इम्तिहान से आपको गुजरना है, आपको और मुझे बड़े बड़े इम्तिहान अभी मजीद देने हैं। क्यों? क्योंकि अलग होना है, नाम निहाद मोमिन और खालिस मोमिन को अलग अलग होना है, सफबंदी हो रही ना पूरी दुनिया में, अलग अलग होना है सबको। लिहाजा अब कहीं कहीं पहले, अब ना सही पहले से ही सवाल आ रहा है कब तक होगा, कोई सुनने वाला नहीं, माज़ अल्लाह कुफ्र के जुमले तक, कहां है मशीयत, कहां है इमाम, ची बोल गए जरा से इम्तिहान में, छुट्टी हो गई, पता चल गया। इसलिए जनाबे नूह के तूफान को मिसाल बनाया गया, बार 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 ताकि जितने छट जाए छट जाए सब। खालिस लोग कश्ती में जो सवार हो, सफीने नूह में जो सवार हो, वो वही हो जिसको नजात मिले। मसलो अहले बैती का मसले किसकी मिसाल है? का मसले सफीनते नूह या का सफीनते नूह। सलावत दे दी मोहम्मद मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की मिसाल है। जो उस पे सवार हुआ मन रखे बहा नजा, उसकी नजात हो गई, बच गया ना। कितने बचे थे जनाब नूह की कश्ती में सवार? कितने हुए थे? 70, बहुत ज्यादा 80 कर लो जैसे कल मैंने कहा, लेकिन 70 उर्फन राइज है। इतने बचे थे सफीने नूह में, इतने सवार हुए थे। और अजाब से पहले जब अल्लाह ने यह भी कह दिया कि हमने 40 साल तक अल्लाह ने बांध रखा, क्यों? ताकि बच्चे अजाब में शामिल ना हो। 40 साल तक औलाद नहीं हुई। अभी रोशन ख्यालों का जवाब देता हूं। रोशन ख्यालों के जहन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं ये किस्से सुन के कुरान के, अभी उनको जवाब दे रहा हूं। आज के दौर के हिसाब से जवाब दूंगा, सुनिए क्या जवाब है। पहले वाकया सुन लीजिए, यानी 40 साल तक किसी के यहां कोई औलाद नहीं हुई, यानी 40 साल पहले जो पैदा हुआ था वो मिच्योर हो गया, 40 साल का हो गया, हुज्जत उस पर भी तमाम हो गई 40 साल में कि हक क्या है बातिल क्या है। अच्छा, निशानियां कितनी दिखाई अल्लाह ने? अचानक नहीं आया आजाद, बताते रहे जनाब नूह सीधे हो जाओ सीधे हो जाओ, तूफान आके घेरेगा गर्क हो जाओगे। वो जो लकड़ी काटी अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाना शुरू करो, बालने वाले में कैसे बनाऊंगा इतनी बड़ी कश्ती जिसकी 1200 गज लंबाई हो, 800 गज चौड़ाई हो, 80 गज ऊंची हो, मैं इसे कैसे बना लूंगा? कहा कि नहीं, यही लोग बनाएंगे, यही लोग बनाएंगे। इनको कह दो कि जो तराशेगा, जो कुछ तराशेगा, तो तराशने से जो चूरा या जो भी कह दे कचरा जो गिरता है वो सब सोना चांदी बना दूंगा मैं। अब इससे बड़ी कोई निशानी थी? कोई थी? जनाब नूह कह रहे हैं कि गर्क हो जाओगे। वो कहते थे ना कि क्या भाई तुम यहां ना दरिया ना समंदर कश्ती बनाने चले हो, क्या हो गया तुम्हें? माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बुढ़ापे में तुम्हारी अक्ल को क्या वक्का अजाब आएगा? तूफान में गर्क हो जाओगे, जो मेरी कश्ती में सवार होगा वही बचेगा, बता दिया। अच्छा, फिर इतनी बड़ी निशानी कि सब आके काम करें, देख रहे कि वाकई सोना चांदी बन रहा है, हंस भी रहे मजाक भी उड़ा रहे और बना भी रहे, अल्लाह उनसे बनवा रहा है, इससे बड़ी कोई निशानी थी? कि भाई वो कह तो रहे जनाब नूह कि बनाओ, जो बचेगा सोना चांदी बनेगा, और बन रहा है सोना चांदी, फिर भी बना। देखा आपने कितनी रोशन निशानी, मगर बनाते रहे। ये 40 साल वाला किस्सा क्या है कि 40 साल तक कोई औलाद किसी के नहीं हुई? यही जनाबे लूत की कौम पर अजाब लाने से पहले भी तफसील बाद में बताएंगे। लेकिन ये तो मालूम है ना कि अजाब क्यों आया था, सबसे बड़ा ऐब क्या था? माजरत के साथ, क्योंकि कुरान का किस्सा है, जनाब मेल और फीमेल आपस में, बहुत माजरत के साथ, मेरी नहीं है मिजाज इस किस्म के जुमले, लेकिन क्योंकि कुरान की जबान है ना, कुरान के किस्से, कुरान ने बयान, ये बाहर कोई रिवायत नहीं है, कुरान। तो नतीजा क्या हुआ कि वहां भी तौलीद का अमल खत्म हो गया था औलाद, क्योंकि अल्लाह को अजाब देना था ना, लिहाजा तौलीदी अमल खत्म हो गया था। तो जनाब नूह की कौम पर भी अजाब देने से पहले तौलीदी अमल खत्म हो गया, नहीं हुआ, खुश थे लोग, बोलो भाई अपना खाओ। अब मैं आज पूछता हूं, कितने मुल्क हैं मगरिब के ऐसे कि जहां इमिग्रेशन लेते वक्त बच्चों के साथ तरजीह देते हैं कि अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं तो पहले प्रीपियर? क्यों? इसलिए कि उनके लोगों ने इस झंझट से अपने आप को आजाद करना शुरू कर दिया कि कौन पालेगा बच्चों को भाई, ना मां जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न
ماں باپ ذمہ داری لینے کو تیار ہے کہ تعلقات قائم رکھو, بچے نہیں ہوں گے لہذا ان کی آبادی وہاں تولیدی عمل متاثر ہونا شروع. تو میں نے کہا عذاب اچانک نہیں آتا, 10 سال 20 سال نہیں, یہ خود اپنے لیے تیار کر رہے ہیں ماحول کہ جب عذاب اللہ کا آئے, جب وہ اللہ کی آخری حجت قہر بن کر ان کا ٹوٹ پڑے تو کوئی بے گناہ اس کی تلوار کی زد پر نہیں آ سکتا, کوئی بے گناہ اس کی تلوار کی زد پہ, کوئی معصوم اس کی تلوار کی زد پہ, کوئی بچہ اس کی تلوار کی زد پہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں ایسا عمل انجام دے رہے ہیں کہ بچوں سے جان چھڑاؤ, کیونکہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں, ہماری آزادی میں خلل ڈال دیتے ہیں بچے, کون ان کا ذمہ دار بنے گا, لہذا ایسی نسل پیدا. تو جناب نوح کی قوم پہ عذاب آیا, نشانیاں بتانے کے بعد آیا نا, علامات بتانے کے بعد آیا, اچانک نہیں آیا. ایک دو تین چار ڈھیل دیتا ہے اللہ ان حکمرانوں کو جن پر اللہ کو اپنا قہر نازل کرنا ہوتا ہے, صدام کی طرح, قذافی کی طرح, ان پر ان سے بڑے شیطانوں کو ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے اللہ اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. جب پکڑے جاتے ہیں تو کوئی نالی سے نکل رہا ہے, کوئی گٹر سے نکل رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے نا, چوہوں کی طرح پکڑے جاتے ہیں, ان کی عبرت ناک انجام پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. ظالم کو کیا کرے گا اللہ, ڈھیل دے دیتا ہے. ظالم خوش ہے, دیکھو عیش کر رہا ہوں, مال پہ مال کھا رہا ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا سارا امتحان ہماری بھی ہے, نہیں, جب کسی ظالم کو خوش دیکھو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا, یعنی اللہ نے اپنی پناہ سے نکال دیا, اللہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ مشیت یہ چاہتی ہے کہ اب اس کو بدترین عذاب میں مبتلا رکھا جائے, مومن پر عذاب نہیں آتا. بس یہ آزمائش ہے, کیوں؟ یہ تنبیہ کہہ لیجئے, بدعمالیوں کی سزا کہہ لیجئے. جس قوم کو اللہ غالب کرنا چاہتا ہے نا سب پر, جس قوم کو اللہ فتح دینا چاہتا ہے اس کو یہ تنبیہ کرتا ہے, اس کو یہ سزا دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ اپنے راستے پر واپس آ جائے. عذاب نہیں دیتا, عذاب دشمنوں کے لیے ہے, عذاب اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے, عذاب دین کے دشمنوں کے لیے ہے, عذاب مسلمین کے دشمنوں کے لیے ہے, عذاب مومنین کے دشمنوں کے لیے ہے. لیکن جس قوم کو چاہتا ہے اللہ دوست رکھتا ہے کہ تم اس راستے پر رہو, اسے ان آزمائش میں ڈالتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ, اپنے ٹریک پر آ جاؤ, اپنے راستے پر آ جاؤ. کیوں؟ انہی کے ذریعے سے دین کا غلبہ ہونا ہے, دین کو انہی کے ذریعے سے غالب آنا ہے. تو دو چیزیں آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی, اب یہیں سے بات کل آغاز کریں گے, ایک ظلم اور ایک مالداروں کی عیش پرست, مالداروں کا بدکاری کو عام کرنا. ان مالداروں کی مذمت ہے قرآن میں کہ جو اپنے مال کے ذریعے سے معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں, ایسا فساد برپا کرتے ہیں, بدکاری کو ایسا عام کرتے ہیں کہ گھر گھر میں پہنچا دیتے ہیں. کوئی غریب تو نہیں پہنچا رہا نا یہ بیماری, غریب تو نہیں پہنچا رہا یہ بدکاریاں گھر گھر تک, کون پہنچا رہا ہے؟ سرمایہ دار طبقہ, سب نہیں, جن کا قرآن نے ذکر کیا مترفین, وہ سرمایہ دار جو اپنے مال کے ذریعے سے عیش و عشرت کرتا بھی ہے اور معاشرے میں بھی تباہی اور بربادی پھیلا رہا ہے گھر گھر میں. کون پھیلا رہا ہے یہ بیماری؟ اب آپ خبریں بھی نہیں دیکھ سکتے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر حیا ہے, اگر آنکھوں میں حیا باقی بچی ہے, اگر بالکل ہی ماشاء اللہ الٹرا ماڈرن ہے آج کی اصطلاح میں, ارے ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں یا ہم لوگ روشن خیال لوگ ہیں تو پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر میری طرح کنزرویٹو ہیں, میری طرح قدامت پسند ہیں, حالانکہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا ترقی پسند کہتا ہوں لیکن لوگوں کی اصطلاح میں پروگریسو آدمی, لیکن لوگوں کی اصطلاح میں کیونکہ پروگریسو کا معنی کچھ اور ہے، کنزرویٹو کا معنی کچھ اور ہے، تو ان کی اصطلاح میں کنزرویٹو ہوں، میں قدامت پسند ہوں، میں بنیاد پرست ہوں۔ تو اگر ایسے ہیں آپ میرے جیسے، پھر بتائیے بھلا کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خبریں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب تو خبروں میں بھی مصیبت ہے، خبروں کے درمیان بھی مصیبت ہے، جان جان کے لا لا کے ڈالی گئی ہیں ایسی چیزیں کہ کہاں تک بچو گے، کہاں تک بچو گے، کس چیز سے کیسے بچو گے، نہ تمہارے بچے بچے نہ تمہاری بچیاں بچی، کہاں تک بات پہنچ گئی۔ اسی معاشرے میں جو میرے سن و سال کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب عام ہو گیا، برائی اتنی عام ہو جاتی کہ وہ لباس عام ہو گیا کہ جو لباس عیب سمجھا جاتا تھا، خاتون کوئی اس لباس میں نکل ہی نہیں سکتی تھی، پورا لباس ہے، مگر پھر بھی نہیں نکلتی تھی اس لباس میں، کیونکہ جانتی تھی کہ معاشرہ قبول نہیں کرے گا، شریفوں کا معاشرہ ہے، شرفا کا معاشرہ ہے، یہ مہذب لوگ ہیں، یہ مسلم معاشرہ ہے۔ لیکن آج برائی کیسے پھیلی ہے کہ وہ برائی نہیں رہی، صبح شام آپ ان نظارے سڑکوں پہ محلوں میں دیکھا کرتے ہیں، برائی نہیں رہی، بس یہ کیا کرتے ہیں، بدکاری کو عام کر دیتے ہیں، گھر گھر میں پہنچا دیتے ہیں، بس یہ اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے۔ پروردگار کہتا ہے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، مگر مومنوں کو نہیں۔ جو مومنین قیام کی حالت میں ہیں، جو قیام کرتے رہیں گے، جس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا، یاد رکھنا، یہ کہتے ہیں سیلاب آیا اللہ کا عذاب تھا، اور میں یہی ممبر سے کہتا رہا کہ خبردار جو عذاب کہا اس کو، بیچارہ غریبی تو مرتا ہے سیلاب میں بھی، اس کی بستیاں بہ جاتی ہیں، یہ کیسا عذاب ہے کہ جس کے پاس نوالا بھی نہیں ہے اس کے اوپر عذاب آ رہا ہے؟ عذاب نہیں ہے، یہ حکمرانوں پہ عذاب کی نشانی ہے، حکمرانوں پہ جو عذاب آنا ہے نا، یہ اس کی نشانی ہے۔ تھر کے بھوکوں پہ آپ کہیں اللہ کا عذاب ہے، وہ بیچاروں کے پاس تو کھانے پینے کو نہیں، آپ کہہ رہے عذاب ہے۔ ان ملونوں پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا جو ان کا نوالا چھین چھین کے کھا رہے ہیں، ان پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ نشانی ہوتی ہے، ان لوگوں پر عذاب آنے کی نشانی یہ ہوتی ہے۔ لہذا مومنین پر عذاب نہیں آتا، مومنین کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، اپنے ٹریک پہ آ جاؤ، اس ٹریک پہ چلو گے، قیام کرو گے، کبھی بھی تمہارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی لیے لبنان ہو، عراق ہو، شام ہو، یمن ہو، بحرین ہو، حتیٰ کہ خود آل سعود، جس عالم کو قید کر کے پھانسی کی سزا دینے والی ہے، آخری ملاقات بھی کروا چکے ہیں اس کے گھر والوں سے آیت اللہ باقر کے لیے، لیکن یہاں تو اب ان کا کوئی چرچا ہی نہیں ہے، کسی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، کوئی کہیں بھی تنہائی میں بے کسی میں مار دیا جائے، وہ مطمئن ہوتا ہے کہ وہ بے کسی تو مجھ پر نہیں ہے جو کربلا میں آل رسول پر تھی۔ سب کے لیے مثال ہے، یا آیت اللہ باقر کو مار دیا جائے یا نہ مار دیا جائے، بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ کہ بے حسی کتنی، بے حسی کتنی۔ ایک بچی پر حملہ ہو غلط ہے، ہم تو مذمت کرتے ہیں، اس کی پوری دنیا میں قیامت مچ جائے، ایک مسیحی جوڑے کو جلایا گیا بے گناہ، مذمت کرتے ہیں، ہم نے تو پہلی دن مذمت کی، اپنے دل سے اس کو محسوس کیا کہ یہ کیا ظلم ہے، بھٹے میں ڈال دیا گیا انسانوں کو، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ پوری دنیا میں یہ کام کیوں کروایا جاتا ہے یہاں؟ تاکہ پوری دنیا میں اس کو کیش کرایا جا سکے۔ این جی اوز چیخ پڑی نا، چیخ پڑی نا، یہ پاکستان کی این جی اوز فلسطینی بچوں کے قتل عام پہ کیوں نہیں چیخی؟ سوچا نہیں آپ نے کبھی؟ فلسطین میں معصوم بچے 2000 سے زیادہ قتل کر دیے گئے شیرخوار، یہ پاکستان کی بڑی بڑی این جی اوز کچھ بھی نہیں بولی، چپ۔ عراق میں لاکھوں قتل کر دیے گئے بے گناہ مرد، عورتیں، بچے، یہ این جی اوز نہیں بولی، کیوں؟ یہ سانحہ ہو جائے، ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی بھی غلط ہوا، جو بھی ہو، باری باری ہر این جی او لے کے جا رہی ہے، باریاں لگائیں گے نا سب، نمبر پہلے ایک لے کے گیا، پھر دوسرا لے کے جا رہا ہے، سب ڈالر پاؤنڈ کمانے انہیں سے لینے۔ لہذا اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پہ کیوں اٹھانا ہے؟ انہیں این جی او نے، کیونکہ ان سے پیسے لیتے ہیں، لہذا ان کی بات رکھنی ہے۔ اگر فلسطینیوں پہ بولیں گے تو جو پیسہ ملتا ہے بند نہیں ہو جائے گا، یہ خود بلیک لسٹ قرار دے دیے جائیں گے. بڑے بڑے کھیل ہیں این جی اوز کی آڑ میں, وہ جو بڑی بڑی انٹرنیشنل ہیں نا بنی پھرتی ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. یہ سب ایجنٹ, یہ کبھی مظلوموں کے لیے نہیں بولیں گے, کیونکہ ان کا مال وال سب آنا بند ہو جائے گا. جس میں مغرب کا مفاد ہوگا ان کیسز کو اٹھاتے, بلکہ یہ کیسز یہاں آمدن کروائے جاتے تاکہ ان کیسز کو ہوا دی جائے پوری دنیا میں, یہ ہو گیا یہ ہو گیا. بھائی ظلم ہوا, ظلم ہوا, مذمت ہے, یہ بربریت ہے, وحشت ہے, لیکن 3000 آدمی گجرات میں قتل کر دیا جائے, زندہ جلایا گیا ہے لوگوں کو. حسن علی جعفری, اگر آپ کو نام یاد ہے, احسان علی جعفری کی فیملی کو گجرات میں پورے خاندان کو زندہ جلا دیا گیا. کتنا شور ہوا دنیا میں, اس گھر کے 28 افراد گھر میں مرد عورتوں بچوں سمیت جلا دیے گئے گجرات میں. نریندر مودی, گجرات پاکستان والا نہیں ہندوستان والا, مار دیا گیا. کوئی بولا این جی اوز میں سے؟ کیوں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے, کیونکہ مال ملنا بند ہو جائے گا, تو بنایا تو انہیں نہیں ہے, ان کے مفادات کا تحفظ. لہذا کوئی این جی او نہیں بولے گی کہ اتنا بڑا عالم مجتہد اس کو کال کوٹھی میں ڈالا ہوا ہے, اور کوئی بعید نہیں. ایک دو دن میں آپ خبر سن لیں کہ اس کا سر قلم کر دیا گیا, لیکن اسے یہ یقین ہے کہ میں کہیں بھی مارا جاؤں, کتنے ہی تاریخ زندانوں میں قتل کر دیا جاؤں, اسے یہ یقین ہے کہ میں مر نہیں سکتا, کیونکہ وہ کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کربلا سے زیادہ بے کسی کہاں تھی آپ مجھے بتائیے, کربلا سے زیادہ غربت کہاں تھی, کربلا سے زیادہ کون تاریخ زندانوں میں تھا جیسے کربلا والے اسیر تھے. لہذا یہ لوگ کبھی بھی نہیں مرتے, کتنے ہی تاریخ زندانوں میں مار دیے جائیں ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا, یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے لوگ. مرے ہوئے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہوں, اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں مگر مردہ لاشوں کی طرح ہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ان میں ہمت اور جرت ہی نہیں ہے, انتظار کرتے رہتے ہیں اپنی اپنی باری کا, لڑنے کی ہمت نہیں, کب اپنی باری آئے گی, چلو جب تک باری نہیں آ رہی چلتے رہو. قسمت میں کیا لکھا ہے, قسمت کے دھارے پہ اپنے آپ کو چھوڑ دینے والے لوگ دنیا میں ہر طرف پائے جاتے ہیں, دنیا میں ہر جگہ, کسی خاص جگہ کی بات نہیں کر رہا. بس عزادار, 13 محرم جنہیں بظاہر دنیا نے کمزور کیا ہے جشن منا رہے ہیں اپنی فتح کا, اور قیدیوں کو لے کر بازاروں میں آئے ہیں تاکہ جو زندہ ہیں ان پر روب اور دبدبا بٹھا دیں کہ جو ہمارے خلاف بات کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. اس لیے کوفے کے بازار میں حکم دیا کہ زیاد نے لوگوں کو کہ سڑکوں پہ آؤ, اور جس نے ہمارے خلاف معاذ اللہ خروج کیا تھا اس کا انجام دیکھو. پورا شہر سڑک پہ نکل آیا, بازاروں میں نکل آیا, یہ وہی لوگ ہیں, ان کی اکثریت وہ انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے, آ جائیے ہم آپ کے ساتھ آج تماشا دیکھنے کے لیے سڑکوں پہ کھڑے. قافلہ حسینی, والد کوفہ ہوا, داخل کوفہ ہوا, ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ ہجوم. فرماتی ہیں سپاہیوں سے کہو کہ جن نیزوں پہ سر ہیں ان کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں, کوئی ہماری بے پردگی کو نہ دیکھے, ہمارے کھلے سروں کو نہ دیکھے. جب یہ پیغام پہنچا تو اس کے برعکس حکم دیا گیا کہ سروں کو ناکوں کے ساتھ رکھو تاکہ جو کسی مقتول کے سر کو دیکھے اس کی نگاہ سیدانیوں کے سر پہ بھی پڑے, کھلے سر پہ. اس عالم میں داخل ہوئے ناکے, ہجوم تماشا دیکھنے والوں کا. اسی ہجوم میں ثانیہ زہرا کے کانوں میں ایک آواز آئی, کوئی بی بی پکار رہی ہے, حسین حسین حسین. تڑپ اٹھی ہے, پشت ناکہ سے سوال کیا اس بی بی سے, بی بی کس حسین کو پکار رہے ہیں؟ وہ بی بی کہتی ہے میرا بچہ حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا, کھو گیا, ابھی تک گھر نہیں پہنچا, اسے ڈھونڈتے پھر رہے. ایک ٹھنڈی سانس, ٹھنڈی آہ بھری ثانیہ زہرا نے, اور فرماتی ہیں تیرے حسین سے میرے حسین کا غم نہیں دیکھا گیا. وہ چلا گیا, جا تجھے گھر میں مل جائے گا. بڑے ہی تعجب سے اس بی بی نے اس قیدی خاتون کو دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اسی تعجب میں واپس ہوئی, حیرانگی کے عالم میں واپس ہوئی, گھر پہنچی تو دیکھا چھوٹا سا بچہ تکیے میں منہ دے کے رو رہا, ہچکیاں بھر بھر کے رو رہا. دوڑ کے گلے سے لگایا, پوچھتی ہے میرے بچے تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا, آخر روتا کیوں ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ کاش نہ گیا ہوتا, کاش نہ گیا ہوتا. یہ باغیوں کے سر ہیں, ایسے نورانی ہوتے ہیں باغیوں کے سر, ایسے نورانی چہرے میں نے پہلے نہیں دیکھا. اچھا اماں یہ بتا کیا چھ ماہ کا بچہ بھی تلوار اٹھا سکتا ہے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے سے سر نیزوبت ہے. کہ بیٹا تم نے پوچھا نہیں کہ آخر اس کا نام کیا تھا جسے قتل کیا گیا؟ کہ اماں اسی لیے تو اور رو رہا ہوں کہ اس کا نام بھی حسین تھا. ٹاپ کر دوبارہ سینے سے لگاتی ہے, بیٹا بیٹا ایسے نہ کہا کر, میں نے تیرا نام مدینے میں جو میرا سید و سردار ہے نا حسین, اس کے نام پہ رکھا. بس یہ سن کر بچہ کہتا ہے اماں یہی کہہ رہے تھے لوگ کہ مدینے والا حسین قتل کیا. تڑپ کر کہتی ہے میرے بچے ایسی بات الفاظ منہ سے نہ نکال, میرا مولا سید و سردار حسین رسول کا نواسا ہے, حیدر کرار کا بیٹا ہے, فاطمہ بنت رسول کا تخت جگر ہے. منہ پیٹ کے وہ بچہ کہتا ہے اماں تو لٹ گئی, اماں تو برباد ہو گئی, خدا کی قسم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ رسول کا بیٹا حسین, علی کا لاڈلا حسین, فاطمہ کا لخت جگر حسین قتل کر دیا گیا. بس یہ سننا تھا چیختی چلاتی گھر سے باہر نکلی, آ کر احوال پوچھا, لوگوں نے بتایا کہ ہاں حسین ابن علی قتل کر دیے گئے. بس آئی ناکوں کے قریب, چلا چلا کر ایک ناکے کے پاس رک رک کر پوچھتی ہے تم میں کوئی زینب ہے؟ تم میں کوئی ام کلثوم ہے؟ کوئی بیوی جواب نہیں دیتی کہ کہیں پہچان نہ لی جاؤں. آخر اسی طرح چلاتی ہوئی ثانیہ زہرا کے ناکے کے قریب آئی, آ کر کہتی ہے تمہیں اسی حسین کی قسم دیتی ہوں, بتاؤ تم میں زینب کون؟ بس اب پشت ناکہ سے ثانیہ زہرا نے ذرا سے بال ہٹا کر کہا ام حبیبہ بھول گئی, یہی تو میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں تیرے شہر میں آؤں گی تو پہچان نہیں سکے گی ام حبیبہ. بس آواز سنی, منہ پیٹ لیا, سر پیٹ لیا, کہتی ہے شہزادی یہ کس حال؟ کہ ام حبیبہ یہ باتیں بتانے کا وقت نہیں, ہاں اگر ہو سکے کچھ چادریں لا کے دے دے. ام حبیبہ دوڑی دوڑی گئی, چیختی چلاتی کچھ چادریں لے کر آئی, لیکن چادریں ابھی قیدیوں کے سروں تک نہیں پہنچی تھی کہ ملعون سپاہی آگے بڑھے, نیزے کی علیوں سے چادروں کو درمیان میں ہی چھیننا شروع کر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. باری لہا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے, ہماری حاجات اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین خاص طور پر شہدائے ملت کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ.